وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آج کا زمانہ اتنی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے کہ جیسے برف کی سل کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو برف کی سل بڑی تیزی کے ساتھ پگھل جاتی ہے اور پھر اس سل کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے. لگتا ہے کہ ہماری زندگی بھی اور ہماری زندگی کے مہینے اور ہفتے اور دن یہ برف کی سل کی طرح پگھلتے جا رہے ہیں اور دیکھتے دیکھتے رمضان کے بعد دوسرا رمضان، شعبان کے بعد دوسرا شعبان، یہ دیکھتے دیکھتے دن گزرتا جا رہا ہے. دنیا کی ہماری آپ کی زندگی کا اگر موازنہ کریں گے، ٹیلی کریں گے، ایک روایت کے مطابق محشر کا دن 70,000 سال کے برابر ہے. 70,000 سال کے برابر، اور ہماری اور آپ کی زندگی زیادہ سے زیادہ 60, 65, 70 سال. تو 70,000 سال سے اگر آپ موازنہ کریں گے، حساب لگائیں گے، تو ہماری اور آپ کی دنیا کی زندگی کا ٹائم 2.5 منٹ بنتا ہے. اس لیے کہ محشر میں گویا 70,000 سال کے برابر انسان کو آرانا ہوگا. اس حساب سے اگر ہم آپ اپنی دنیا کی زندگی کو دیکھیں تو 2.5 منٹ کی زندگی ہے، اور اگر اس لحاظ سے دیکھیں کہ 60 سال کی زندگی ہے تو زندگی میں ہمیں سونا آرام کرنا بھی ہے، تو منیمم ایک انسان 8 گھنٹے آرام کر لیتا ہے کم و بیش. ایوریج جو ہے، اوسط جو ہے، وہ 8 گھنٹے کی بنتی ہے بچپن سے لے کر مرنے تک کم سے کم. تو 8 سال انسان 8 گھنٹے آرام کرتا رہا پوری زندگی، اور 8 گھنٹے وہ مشغول رہا اپنے کاروبار میں، کھیل کود میں، تعلیم و تعلم میں. تو اگر 60 سال کی زندگی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 20 سال کی زندگی تو سونے میں گزری، اور 20 سال کی زندگی مشغولیت میں گزری. تو زیادہ سے زیادہ زندگی ہمیں آخرت کے لیے 20 سال بچی. گویا ہمیں اور آپ کو صرف 20 سال کا وقفہ ملا. اب ذرا سوچنا ہے کہ جو لمبی زندگی ہے، دائمی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے گویا ہمارے اور آپ کے پاس بچا ہوا صرف اور صرف 20 سال ہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان علی نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند ہے وہ انسان جو اپنے آپ پہ نگاہ رکھے اور موت کے بعد کی جو زندگی، لمبی زندگی ہے، اس کے لیے عمل اور تیاری کرے. تو اب یہ مختصر سی زندگی، چاہے اس کو آپ 2.5 منٹ کی زندگی کہیے یا عمل کے اعتبار سے 20 سال کی زندگی کہیے، اس میں انسان ہمیشہ عمل میں لگا رہے اور عمل کا جذبہ اس میں ابھرتا رہے، عمل کا شوق اس میں بڑھتا رہے، اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت عجیب روایت، ایک عجیب بات ارشاد فرمائی کہ 3 چیزیں اپنی زندگی میں داخل کرو. نمبر 1، آپ نے ارشاد فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنے آپ کا محاسبہ کرتے رہو، اپنے آپ کا جائزہ لیتے رہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کہاں چل رہے ہیں، کیا عمل کر رہے ہیں، اپنے آپ کا محاسبہ. حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اس محاسبہ کے دن سے پہلے پہلے آپ اپنا محاسبہ کرتے رہیے. دنیا کی زندگی میں انسان، کاروباری زندگی میں، بزنس کی زندگی میں انسان ہمیشہ اپنے آپ کا محاسبہ کرتا ہے کہ مجھے کیا مل رہا ہے، مجھے کیا بچ رہا ہے، میرا کیا خرچ ہو رہا ہے. تو جیسے دنیاوی اعتبار سے انسان محاسبہ کرتا ہے، اسی طرح آپ نے فرمایا اپنے عمل کے اعتبار سے اگر محاسبہ کرتے رہو گے کہ پورے مہینے میں ہم نے کیا کیا، سال میں ہم نے کیا کیا، ہفتے میں ہم نے کیا کیا، 24 گھنٹے میرے کس طرح گزرے، اگر اس طرح انسان محاسبہ کرتا رہے گا تو اس کا یہی محاسبہ عمل کے میدان میں اسے آگے بڑھائے گا اور نافرمانی اور گناہوں سے اس کا یہ محاسبہ اس کو بچائے گا. تو پہلی تدبیر آپ نے بیان فرمائی کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا وزنوا انفسکم، وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، کہ اپنے آپ کا موازنہ کرو، اپنے آپ کو وزن کرو اس سے پہلے کہ تیرا عمل وزن کیا جائے گا. اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اپنے عمل کو اچھی طرح سے کرو، کیونکہ قیامت کے میدان میں جب انسان کا عمل وزن کیا جائے گا تو اس میں عمل کی عمدگی کو دیکھا جائے گا، عمل کی کیفیت، عمل کے طور طریق اور عمل کے اخلاص کو دیکھا جائے گا. تو آپ نے فرمایا کہ جو بھی عمل کرو وزنوا انفسکم، اپنے آپ کو وزن کرو، اپنے آپ کو پرکھتے رہو، اپنے آپ کو دیکھتے رہو اس سے پہلے کہ تیرا عمل وزن کیا جائے گا. اب محاسبہ اور موازنہ، محاسبہ بھی انسان کرے اور اپنے عمل کا وزن بھی کرے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں انسان اگر محاسبہ کرے گا اور اپنے عمل کو وزن کرتا رہے گا تو اس کو اصلاح کی فکر ہوگی، پھر قیامت کے میدان میں انسان رسوائی سے بچے گا. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بندہ خدا کے سامنے لایا جائے گا، پروردگار فرشتے سے کہیں گے کہ فرشتہ میں نے اس بندے کو بہت ساری نعمتیں دی اور میری ہر نعمت سے اس بندے نے فائدہ اٹھایا، اس بندے نے نعمت کو استعمال کیا، تو اس کے عمل کو ایک طرف رکھو اور اس کے ہماری نعمتوں میں سے ایک نعمت کو ایک جانب رکھو. فرمائیں گے اس کے سارے اعمال ایک طرف رکھیں اور اس میں ہم نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کو ایک طرف رکھو. اب موازنہ کرو، اب اندازہ لگاؤ کہ میری ایک نعمت جو پیدا ہونے سے لے کر مرتے ٹائم تک یہ بندہ ایک نعمت کو استعمال کرتا رہا، اس نعمت کے برابر اس کے عمل ہے یا نہیں. تو فرشتہ کہے گا کہ اللہ رب العزت ایک ہی نعمت کے بدلے میں اس کی ساری نیکیاں کم ہو گئی. ایسا کیوں؟ انسان جب دنیا میں اپنے آپ کا محاسبہ کرتا ہے اور اپنے عمل کا موازنہ کرتا ہے تو انسان اپنی نعمتوں پہ نگاہ رکھ کر اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے، پروردگار کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرتا رہتا ہے اور اپنے عمل کو درست بھی کرتا ہے. تو آپ دیکھیں 2 چیزیں آپ نے بیان فرمائی، ایک تو اپنے آپ کا حساب لیتے رہو اور اپنے عمل میں کو وزن کرتے رہو کہ تمہارے عمل میں اخلاص ہے یا تمہارے عمل میں اخلاص نہیں ہے، تمہارے عمل کی کیفیت کیسی ہے. تو گویا محاسبے میں انسان اپنے عمل کی مقدار کو دیکھتا رہے گا اور وزن میں انسان اپنے عمل کی کیفیت، اپنے عمل کے اخلاص کو دیکھتا رہے گا. اور پھر آپ نے فرمایا وَتَعَهَّبُوا لِلْأَرْضِ الْأَكْبَرِ، تیسری بات فرمائی وَتَعَهَّبُوا لِلْأَرْضِ الْأَكْبَرِ، علام اللہ یخفا علیہ اعمالکم اس بڑی پیشی اس بڑے دن سے اس بڑی پیشی کے دن سے اپنے آپ کی تیاری کر لو کہ جس دن تمہارا کوئی عمل مخفی نہیں رہے گا، تیرا کوئی عمل ظاہر ہو چکے رہے گا، تیرا کوئی عمل پوشیدہ نہیں رہے گا. یعنی یہ آپ نے تیسرا جملہ ارشاد فرمایا کہ تم ایک ایسے دن جانے والے ہو اور ایسی ذات کے پاس، ایسے اللہ کے پاس جانے والے ہو کہ تمہارا کوئی بھی عمل، چاہے معصیت سے ہو چاہے نیکی سے ہو، تیرا کوئی عمل مخفی پوشیدہ نہیں رہے گا. لہذا اس دن کے لیے تم تیاری کرو. اب ظاہر ہے کہ انسان جب ان چیزوں کو جان لیتا ہے اور کوشش کرتا ہے تو یہ تینوں باتوں پہ عمل ہو گیا. لیکن اگر انسان جاننے کے باوجود، معلومات اور جاننے کے باوجود بھی بے فکر رہے، غفلت سے رہے، تو یہ غفلت انسان کے دلوں کو سخت بناتی ہے. حضرت عثمان حیری رحمت اللہ علیہ گزر گزرے ہیں. ایک مرتبہ وہ محمد ابن فضیل رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے. وہ صاحب علم تھے اور صاحب آہوزاری تھے. اکثر و بیشتر اللہ کی یاد میں آہوزاری میں رہتے تھے. تو ابو عثمان حیری رحمت اللہ علیہ نے محمد ابن فضیل سے پوچھا کہ دل سخت کب ہوتا ہے، دل کی سختی کی علامت، اس کی پہچان کیا ہے؟ تو محمد ابن فضیل نے فرمایا کہ یرزق العلم ویحرم العمل. عجیب بات ہے، یرزق العلم ویحرم العمل، کہ دل کے سختی ہونے کی، سخت ہونے کی پہچان یہ ہے کہ انسان کو علم تو آ جائے، معلومات تو حاصل ہو جائیں، دینی معلومات اس کے علم میں آ جائیں، لیکن وہ انسان عمل سے محروم ہو جائے، عمل سے محروم ہو جائے. یرزق العلم ویحرم العمل. پھر آگے فرمایا نمبر دو کہ یرزق العمل ویحرم الاخلاص، کہ انسان کو عمل کی توفیق تو دی جائے. یہ بہت عجیب بات ہے کہ انسان کو عمل کی توفیق تو دی جائے. انسان اعمال حسنہ کر رہا ہے، نیکیوں پہ نیکیاں کر رہا ہے، مگر دل کے سخت ہونے کی ایک پہچان یہ ہے کہ یحرم الاخلاص، کہ انسان اخلاص سے محروم ہو جاتا ہے. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ یرزق صحبت الصالحین، کہ انسان کو صالحین کی صحبت ملے، اچھی صحبت انسان کو ملے، مگر اس اچھی صحبت سے انسان فائدہ نہ اٹھائے. ولا یحترم لہم، اور لوگ اس کا احترام نہ کریں، اس کا ادب احترام نہ کریں. اور ادب احترام کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان صالحین کی صحبت سے فائدہ اٹھائے اور بروں کی صحبت سے انسان اپنے آپ کو بچائے. اس سے پتا چلا کہ انسان کو معلومات ہے کہ قیامت آنے والی ہے، محاسبہ ہونے والا ہے، ہمارے عمل کا وزن ہونے والا ہے، ہمارے ساری نعمتوں کا حساب و کتاب ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی انسان اس علم کے باوجود اگر عمل نہیں کرتا اور عمل کی طرف آگے نہیں بڑھتا تو اس بات کی پہچان ہے کہ شاید اس کا دل سخت ہو چکا ہے. یا انسان عمل تو کر رہا ہے مگر عمل میں اخلاص اور للہیت اور اللہ ہی کی رضا کے خاطر یہ جذبہ نہیں ہے بلکہ کوئی اور جذبہ ہے، تو یہ بھی دل کے سخت ہونے کی پہچان. اسی بنیاد پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، کہ جن کے دل سخت ہو گئے، جن کے دل میں قساوت اور سختی آ گئی، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے دل کے لیے ویل ہے. ویل کے ایک معنی آتے ہیں ہلاکت کے، گویا سخت دل کے لیے اللہ کی طرف سے ہلاکت ہے. اور بعض نے کہا کہ ویل جہنم کا ایک خاص حصہ ہے. گویا جن کا دل سخت ہو جائے گا، ان کے ایسے دل والوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی اس گڑھے، اس حصے میں ڈالیں گے جس کا نام ہی ویل ہوگا. تو پتہ چلا کہ دل کی سختی اور دل کی قساوت یہ خود ایک بڑے عذاب کا ذریعہ ہے. اسی لیے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے محشر میں کہ جب وہ محشر کے میدان میں پہنچیں گے اور وہاں ان کو نیکیوں کے بجائے، اجر و ثواب کے بجائے، اللہ کی رضا کے بجائے، ان کے لیے عتاب کا، ان کے لیے سزا کا اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَبَدَأَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، کہ کل قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے ان کے سامنے ایسی چیزیں ظاہر ہوں گے کہ جن کا ان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، یعنی کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کا ان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس دوسری صدی میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں گزرے ہیں، ان کا نام ہے محمد ابن منقدر۔ یہ کس پایا اور کس بلندی کی یہ اللہ کے ولی ہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسا انسان یہ کہتے ہیں کہ جب مجھے کبھی محسوس ہوتا کہ میرے دل میں قساوت ہے، میرے دل میں سختی ہے اور میرے دل میں ذرا غفلت آ رہی ہے، تو میں محمد ابن منقدر کے گھر جاتا، تھوڑی دیر عقیدت و محبت سے ان کے چہرے کو دیکھ کر واپس چلا آتا، ان کے چہرے کو دیکھنے پر میرے دل کا حال بدل جاتا تھا۔ یہ ہے محمد ابن منقدر رحمۃ اللہ۔ اب سوچیے ذرا ان کا حال۔ ایک دفعہ رات میں انہوں نے نماز پڑھی، اور جب نماز پڑھی تو یہی آیت ان کو آ گئی، وَبَدَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے کہ جب وہ محشر میں پہنچیں گے ان کا وہم و گمان پہلے سے کچھ اور ہوگا، اور جب ان کے سامنے اللہ کا فیصلہ آئے گا تو وہ حیران ہو جائیں گے۔ اس آیت کو پڑھ کر محمد ابن منقدر اپنے بارے میں سوچنے لگے کہ یا اللہ، میں تو یہاں کچھ نیکیاں کر لیتا ہوں اور علم بھی ہمیں حاصل ہو گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ علم اور یہ ہمارا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہ ہو اور ہمیں قیامت کے دن ایسی سزائیں ملے جس کا ہم وہم و گمان بھی نہیں کرتے۔ اس آیت کو سوچ کر ایسا گریا، ایسی آہ و زاری ان پر طاری ہوئی کہ پوری رات بلک بلک کر روتے رہے۔ گھر والے چپ کرتے تھے، چپ نہیں ہوتے تھے، وجہ پوچھتے تھے، وجہ نہیں بتاتے تھے۔ یہ گھر والوں نے سوچا کہ ہمارے یہاں ایک بزرگ ہیں، ان کا نام ہے وہ حازم رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ حازم کو بلایا گیا کہ بھائی اتنا روتے ہیں، جن کے رونے پر ہمیں ترس آتا ہے۔ تو جب ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ آئے اور پھر اس کے بعد جب دیکھا کہ بڑے آ گئے ہیں تو پوچھا، تو پھر انہوں نے کہا کہ مجھے یہ آیت رلا رہی ہے کہ اللہ نے ہمیں علم بھی دیا، معلومات بھی دیے ہیں، عمل کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، مگر یہ آیت کہہ رہی ہے کہ تم جس بات کا وہم و گمان نہیں رکھتے ہو، ایسے وہم و گمان کے خلاف تمہارے سامنے چیزیں ظاہر ہوں گی، عذاب اور سزائیں آئیں گی۔ تو میں سوچتا ہوں کہ کہیں محمد ابن منقدر اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے، اپنے آپ کو عابد اور زاہد سمجھتا ہے، اپنے آپ کو خدا کا مقرب اور مطیع و فرما بردار سمجھتا ہے، اور وہاں کہیں میرا حشر اور میرا معاملہ کہیں گنہگاروں کی طرح ہو گیا تو کیا ہوگا، اس بنیاد پہ میں رو رہا ہوں۔ اندازہ لگائیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دنیا سے جانے کے بعد ہمارا معاملہ، ہمارا حشر یہ ہو کہ ہم اس لباس میں ہیں، علم کی صفت سے متصف ہیں، عالمانہ شان ہمارے اندر ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اس کے الٹا ہو جائے۔ اسی بنیاد پر سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے تھے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے تھے کہ ہلاکت ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے ایسے عمل کرنے والوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ عام انسان کے لیے نہیں، ایسے عمل کرنے والوں کے لیے، کوشش کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ پھر خاموش ہو گئے، پھر دوبارہ کہا ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ پھر فرمایا ایسے لوگ جو اپنے عمل پر نظر نہیں رکھتے، ان کے عمل میں اخلاص کے بجائے ریا، ان کے عمل میں اخلاص کے بجائے دکھلاوا، ان کے عمل میں اخلاص کے بجائے دوسروں کو سنانا، یہ جذبہ در حقیقت ایسے ہی لوگ قیامت میں جب پہنچیں گے ان کا وہم و گمان تو یہ ہوگا کہ میں تو بہت سارا عمل کر کے آیا ہوں، مگر اپنے وہم و گمان کے خلاف ان کے سامنے یہ منظر ہوگا کہ وہ حسرت ہی حسرت میں رہیں گے اور عذاب مبتلا ہو جائیں گے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جہاں ہمیں تین چیزیں کرنی ہے، محاسبہ بھی ہو، اسی طرح سے اپنے عمل کا موازنہ بھی ہو، اور یوم محشر کی تیاری بھی ہو، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم اس بات کا کہ خائف اور خوف زدہ رہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں ہماری امیدوں کے خلاف ہمیں سزا مل جائے۔ اسی بنیاد پر عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جن کا حال بڑا عجیب تھا، ایک رات وہ پڑھنے لگے وقفوہم انہم مسئولون، وقفوہم ان کو ٹھہرائی، ان کو روکیے، ان سے سوال کیا جائے گا، ان سے حساب لیا جائے گا۔ فرماتے ہیں عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب اس آیت پر پہنچے
تو پوری رات اسی آیت کو پڑھ پڑھ کر روتے رہے اس خیال سے کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ اے عمر ابن عبدالعزیز، علم بھی تیرے پاس تھا، تو نے عمل بھی کیا، مگر یہ تو بتا کہ اس میں اخلاص ہے یا نہیں، اور وہ میری رضا کے مطابق ہے یا نہیں، تم نے اپنی زندگی کس طرح گزاری ہے، اسی آیت کو پڑھ کر وقتی وہ ہم انہم مسئولون۔ تو ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری جو زندگی ہے وہ برف کی سل کی طرح سے پگھل رہی ہے، لہذا تھوڑا ہم عمل کرتے رہیں، اور عمل کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کا جائزہ بھی لیتے رہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کہ ابھی چند دنوں کے بعد 15ویں شعبان آ رہی ہے، جس 15ویں شعبان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے جس رات میں انسان کی زندگی کے فیصلے، موت و حیات کے فیصلے الگ لکھے جاتے ہیں، روزی کا فیصلہ لکھا جاتا ہے، کس کی روزی تنگ، کس کی روزی کشادہ، کون آنے والے سال میں کس کی موت آئے گی، کس کا کفن تیار ہو جائے گا، یہ فیصلہ اس رات میں ہے۔ اس رات کے آنے سے پہلے، جبکہ ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ لکھا جائے، اس رات کے آنے سے پہلے پہلے ہم ذرا اپنے قلب کو، اپنے باطن کو، اپنے ظاہر کو اور اپنے باطن کو پاک اور صاف کر لیں، تاکہ ہمارا فیصلہ اوپر اگر ہونا ہو تو ایسے وقت میں ہمارا فیصلہ ہو کہ جب ہم اللہ اور فرشتوں کی نگاہ میں تمام تر معاصی اور گناہوں سے پاک اور صاف ہو گئے ہوں، اور کچھ نہ کچھ نیکیوں کا نور ہمارے اندر آ چکا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن اور سوموار کے دن سفر کرتے، جمعرات اور سوموار کو بطور خاص آپ روزہ رکھتے، آپ نے اس کی وجہ بیان فرمائی، میں روزہ جمعرات اور سوموار کو اس لیے رکھتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل ایسے وقت میں پیش آئے، ایسے وقت میں پیش کیا جائے کہ میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں۔ سے پتا چلا کہ بارگاہ خدا میں کوئی عمل پیش کیا جائے، یا بارگاہ خدا میں کوئی اور فیصلہ کیا جائے، یا فیصلے نامے سے کچھ فیصلے جدا کیے جائیں، تو ایسے وقت میں جدا کیے جائیں کہ ہماری حالت اچھی سے اچھی ہونی چاہیے۔ اس لیے تو اس رات میں عبادت کی ترغیب دی گئی ہے کہ تم عبادت میں مشغول رہو، ایک اچھی حالت میں رہو، اسی اچھی حالت میں تمہارا کوئی فیصلہ لکھا جائے گا، اس کا اثر پڑے گا۔ اسے پتا چلا کہ 15ویں شعبان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو ذرا ہم توبہ استغفار کو بڑھا دیں، اپنے آپ کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں، تلاوت کی مقدار کو بڑھا دیں، توبہ استغفار کو بڑھا دیں، تسبیح کو بڑھا دیں، تو بہت ممکن بلکہ یقین ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں برستی ہیں، اس رات میں جو اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں، وہ فیصلے ہمارے حق میں بہتر ہی سے بہتر فیصلے ہوں گے۔ اس لیے 15ویں شعبان کا استقبال یہ ہے کہ اس رات سے پہلے پہلے ہم ذرا کچھ اور اچھے اچھے اعمال کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو اس شعبان کے مہینے میں کچھ نیکیوں میں آگے بڑھنے، کچھ نیکی کے کام کے کرنے میں آگے بڑھنے میں اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کون سی نیکی کا کام بظاہر دیکھنے میں چھوٹا مگر انسان کی مغفرت اور نجات کا ذریعہ بن جائے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ محمود غزنوی سفر میں جا رہے تھے، اچانک رات کے اندھیرے میں انہیں کہیں ٹھہرنے کا موقع ملا، ٹھنڈی رات تھی، کس نے چھوٹی سی کوٹھری دے دی، جھوپڑی دے دی، اسی جھوپڑی میں وہ آرام کرنے لگے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ چھوٹا سا تاپچہ ہے اور تاپچے میں قرآن کریم کے کچھ اوراق، کچھ ورق رکھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ میں جس طرف پاؤں پھیلایا ہوا ہوں اسی طرف اونچائی پہ قرآن ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے قرآن کے ان ورقوں کو اس کوٹھری سے، اس جھوپڑی سے باہر رکھ دیا، اور پھر سوچا کہ اب میں اس میں سوتا رہوں گا تو ادب کے خلاف بھی نہیں ہوگا۔ لیکن پھر خیال آیا کہ قرآن کے ورق کو ہم نے اپنے لیے باہر رکھ دیا، یہ مناسب نہیں ہے۔ ادب یہ ہے کہ قرآن کے ورق کو اونچائی پر رکھا جائے، چنانچہ اب اسی جگہ لا کے رکھ دیا۔ اب پھر سونا چاہتے ہیں تو یہ ادب ان کا معنی بن جاتا ہے، ادب جو ان کو روک رہا، یہ چھوٹا سا عمل ہے۔ چنانچہ ٹھنڈی رات میں وہ باہر جا کر سوئے، باہر جا کر ٹھنڈی رات میں سوتے رہے، اور پھر اس کے بعد صبح جوتا آگے چلے، یہ صرف اور صرف پرانی ورق کے ادب و احترام کی بنیاد پر۔ چنانچہ جب محمود غزنوی کا انتقال ہوا، حالانکہ محمود غزنوی کے بڑے کارنامے ہیں، جب ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی مغفرت کس بنیاد پر ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ ایک سفر کے درمیان رات میں ہم نے پرانی ورق کا جو ادب احترام کیا، اللہ تعالیٰ نے اسی ادب و احترام پر میری مغفرت فرما دی ہے۔ تو جو پروردگار ایک چھوٹے سے عمل کو نجات کا، مغفرت کا ذریعہ بناتا ہے، ہم چھوٹے چھوٹے اعمال کو اس نیت سے بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ چھوٹے چھوٹے ہمارے اعمال 15ویں شعبان میں ہماری مغفرت کا بھی ذریعہ بنے، اور یہی چھوٹے چھوٹے اعمال ہماری روزی میں کشادگی، ہماری زندگی میں برکت کا ذریعہ بنے۔ اس ارادے سے اگر ہم چھوٹے چھوٹے اعمال کرتے رہیں گے تو اللہ رب العزت اس رات کو ہمارے لیے بہتر سے بہتر رات بنائے گا۔ اور آخری بات یہ جو گزارش کرنی ہے وہ یہ کہ آنے والی جو رات ہے، یہ رات کو ہم صرف اور صرف اپنی رات نہ بنائیں، اپنی عبادت، اپنی دعا کی رات نہ بنائیں، بلکہ اس آنے والی رات کو پوری امت کے لیے ایک رات بنا کر گزاریں، کہ اس رات ہمیں کوئی سجدہ بھی کرنا ہے، اس رات کوئی تسبیح بھی پڑھنی ہے، اس رات کوئی تلاوت بھی اگر کرنی ہے، اس رات میں کوئی اگر استغفار یا صلاۃ التوبہ بھی اگر پڑھنی ہے، تو اس نیت سے پڑھنے کہ اللہ آج کی رات میری ہر نیکی اللہ پوری امت کے واسطے ہے، امت کے مردوں کے لیے ہے، امت کی عورتوں کے لیے ہے، اللہ آج ہمارا ہر سجدہ اور آج ہماری ہر تسبیح اور آج ہمارا ہر سبحان اللہ یہ امت کے واسطے ہے، اور اے اللہ ہم گنہگار خطا کار کا یہ عمل امت کے واسطے اگر قابل قبول ہے، تو اللہ آج پیارے نبی کی امت جس اضطراب اور جس بے قراری اور جس پریشانی اور جس عذاب میں اور جس مصیبت میں اور جس ظلم و زیادتی میں آج امت اللہ مبتلا ہے، ان اعمال کی برکتوں سے اللہ پوری امت کو نجات عطا فرما دے۔ تو کیا ممکن نہیں ہے کہ اتنے سارے جوان اور اتنے علماء اور طلباء اور صالحین اور نیک بندے اس رات میں اگر اس نیت سے عبادت کرے کہ اللہ اب تک تو ہم عبادت کرتے تھے اور ہماری اصل نیت اپنی ہوا کرتے تھے، اللہ آج کی بابرکت رات میں آج ہماری اپنی نیت نہیں ہے بلکہ اللہ پوری امت کی نیت کرتے ہیں، تو بہت ممکن ہے کہ ہماری اسی حسن نیت کی برکت سے اللہ امت کو مصیبتوں سے نجات دلا دے گا۔ ورنہ آپ دیکھیے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہر آنے والا چند دن، ہر ہفتہ، ہر مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ، کوئی نہ کوئی ایسی مصیبت، کوئی نہ کوئی ایسی پریشانی، کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہمارے اور آپ کے سامنے امت مسلمہ کے اندر پیش آتا ہے جو دلوں کو ہلا دیتا ہے، جو رونگٹے کو کھڑے کر دیتا ہے، جو بدن کو لرزا دیتا ہے۔ ایسے واقعات دنیا میں ہو رہے ہیں، اگر اسی طرح سے ہوتے رہے تو آنے والا سال تو اور اسی قسم کے ہولناک واقعات اور حادثات کو لے کر آئے گا۔ تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ اپنی نگاہوں سے اسی طرح کے حادثات، اسی طرح کے واقعات اور اسی طرح کے دل ہلانے والی باتیں ہم دیکھتے رہیں؟ نہیں نہیں، کوئی ایمان والا، کوئی غیرت رکھنے والا ایمان والا مومن اس کو پسند نہیں کرتا۔ اگر پسند نہیں کرتے ہیں تو تدبیر اللہ نے دی ہے کہ بابرکت رات آ رہی ہے، اس بابرکت رات کو ہم پوری امت کی رات بنا دیں، اس بابرکت رات کو پوری امت کے لیے مصیبت سے حفاظت کی رات بنا دیں۔ اس لیے آج کی مجلس میں یہ عہد لے کر جائیں کہ اس رات انشاءاللہ ہمیں پوری امت کے لیے آنسو بھی بہانا ہے، اس رات ہمیں ہر سجدہ پوری امت کے لیے کرنا ہے، اس رات ہمیں ہر استغفار، توبہ و تسبیح پوری امت کے لیے کرنا ہے۔ یقین جانے آپ نے پڑھا ہے، یقیناً سنا ہے کہ ایک بندہ اگر ایک دفعہ اگر پوری امت کے لیے استغفار کرتا ہے، ایک مرتبہ پوری امت کے لیے اگر استغفار کرتا ہے، تو روایت میں آتا ہے کہ امت میں جتنے انسان ہوں گے ان تمام انسانوں کے برابر اس بندے کو نیکی دی جاتی ہے۔ اگر ایک عرب مسلمان ہیں تو ایک عرب نیکی لکھی جاتی ہے۔ ایک استغفار کا جب یہ بدلہ ہے تو شب بارات اس رات میں اگر ہم پوری امت کے لیے ساری عبادتیں کر کے اللہ سے دعا کرتے رہیں تو کیا وہ اللہ ہمیں محروم رکھے گا؟ کیا وہ اللہ ہمیں محروم رکھے گا؟ محروم نہیں رکھ سکتا۔ اس میں محرومی سے بچنے کا بھی راستہ یہ ہے کہ اس رات میں ذرا ہم طلب کر اپنے اللہ کے سامنے گر گرا کر اپنے اللہ کے سامنے پوری امت کی طرف سے معافی اور توبہ استغفار پوری رات کرتے رہیں، اور کوشش کریں کہ وہ پوری رات ہماری عبادت میں گزرے، اور اللہ تعالیٰ اس پوری رات کو پوری دنیا کے مسلمانوں کے خاطر، ایمان والوں کے خاطر ہر آفت، ہر مصیبت، ہر ظلم، ہر زیادتی سے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات اسی طرح سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے۔ سوچئے اس محشر کے منظر کو کہ پروردگار نے اگر ہم سے آپ سے سوال کر دیا, فرشتوں سے کہا فرشتے ذرا اس میرے اس بندے کی زندگی کو لاؤ, ذرا ہم اس کا حساب لیتے ہیں, ایک نعمت لے آؤ, صرف ایک نعمت لے آؤ, کون سی نعمت, چھوٹی سی نعمت لے آؤ, اس کے سارے عمل کو لے آؤ. فرشتہ کہے گا اللہ سارے اس کے اعمال اس ایک نعمت چھوٹی نعمت سے بھی کم پڑ گئے. اللہ اللہ, وہاں حسرت ہی حسرت ہوگی, آنکھوں میں پانی نہیں, آنکھوں میں خون کے قطرے آ جائیں. اللہ اکبر, ایسے دن میں اللہ نے اگر ہم سے سوال کر دیا میرے بندے ہم نے تجھے علم دیا, اسباب علم دیا, پڑھنے پڑھانے کے ہم نے سارے راستے دیے, ہم نے تجھے عالمیت تک پہنچا دیا, کون تھا جس نے تجھے ہمت دی, کون تھا جس نے تجھے سہارا دیا, اے میرے بندے ہم نے تیرے علم کا انتظام کر دیا, آؤ ذرا اپنے علم کی ایک مہینے کا حساب دے دو. پروردگار ہم حساب نہیں دے پائیں گے, اپنے ماں باپ کے سامنے رسوا, اپنے اساتذہ کے سامنے رسوا, اپنی قوم کے سامنے رسوا اور ذلیل ہو جائیں گے. میرے مولا اگر قوم کے سامنے ہمیں حساب و کتاب کے لیے ہمارے نام کو پکارا گیا, اللہ اللہ, قوم تو یہی کہے گی کہ ہم نے تو آپ کو دیکھ کر آپ کو سن کر کچھ عمل کیا ہے, آج خود ہی آپ حساب و کتاب میں پھنسے ہو. اللہ اس رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائیے گا. ابن قیم رحمت اللہ, ابن جوزی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ بیان کر رہے تھے, لوگوں پر ایک اثر تھا, لوگوں میں آہزاری تھی, ابن جوزی نے دعا کی اے اللہ اگر حساب لینا ہے, اے اللہ اگر مجھے, اگر اللہ مجھے میرا حساب لینا ہو اور مجھے جہنم میں ہی ڈالنا ہو تو اللہ ان لوگوں کے سامنے مت ڈالیے گا کیونکہ ہم ان کے سامنے ذلیل ہو جائیں گے, رسوا ہو جائیں گے. آج دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آنے والی رات میں ہم تمام کے دائمی مغفرت کا فیصلہ فرما دیں کہ ہم نے اپنے اساتذہ کے سامنے رسوا ہوں, نہ اپنے طلبہ کے سامنے رسوا ہوں, نہ اپنے ماں باپ کے سامنے رسوا ہوں, نہ چھوٹے بڑوں کے سامنے رسوا ہوں. اپنی زندگی تک نگاہ ڈالیے, توبہ کر لیجیے, سچے دل سے توبہ کر لیجیے. انسان کسی جگہ پہ رکھتا ہے وہاں سے جانے لگتا ہے, اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے پروردگار سچے دل کا لحاظ کر کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اپنے پڑھنے پڑھانے میں ایک ہی جگہ کتنا وقت لگا دیا, سننے سنانے میں ایک ہی وقت کتنا وقت لگا دیا, پورے سال مدرسے میں رہے, پورے سال گاہے گاہے مسجد مجلس میں آتے رہے, اس سال کی ختم ہو رہی ہے. ختم کے موقع پر تو ہر کوئی نرم ہو جاتا ہے. اللہ کریم آج ہمیں نرم فرما کر معاف کر دیجیے, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے, پوری امت کو معاف کر دیجیے. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا, اس منظر کو دیکھیے کہ اگر اللہ نے میرا ہی نام پکار دیا اور کہا ایک نعمت کے بدلے ساری نیکیاں دکھلا دو تو اللہ ہمارا کیا حشر ہوگا. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا, میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. نہیں آنے والے شعبان میں کس کا فیصلہ بجائے, کون چلتا پھرتا ہٹا کٹا جوان دنیا سے چلا جائے, بوڑھا اس کا آخری, یہ شعبان کی آخری رات اس کی بن جائے, اور آنے والے شعبان سے پہلے پہلے دنیا سے رخصت ہو جائے. کون جانتا ہے بڑے بڑے علماء جو اس سال گزر گئے, گزشتہ شعبان میں ان کا فیصلہ ہو چکا تھا, کہیں ہمارا فیصلہ نہ ہو جائے. میں گنہگار ہوں, میں خطا کار ہوں, میں سیاہ کار ہوں, میں سزاوار ہوں, سچے دل سے میری توبہ ہے توبہ, میری توبہ ہے توبہ, اے میرے الہ میری توبہ ہے توبہ, اے میرے الہ مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا, مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا. آپ بتائیے اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک, اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ ہم بڑے گناہ گار, اللہ پورے سال کے گناہ گار, اے اللہ بلکہ پوری زندگی کے گناہ گار, اللہ کہیں پوری زندگی گناہوں میں ڈوبے رہے, پورا سال غفلت
باتوں میں گزرتا رہا, لمحہ لمحہ تجھے تیرے بلانے میں گزرتا رہا. ہمارے گناہ بڑھتے بڑھتے یہ اللہ آسمان تک چلے گئے. آسمان کا تیور بتا رہا ہے کہ تو ناراض ہے, اللہ زمین کا حال بتا رہا ہے کہ تو ناراض ہے, اللہ دھوپ کی شدت بتا رہی ہے کہ تو ناراض ہے, اللہ ظالموں کا ظلم بتا رہا ہے کہ تو ناراض ہو چکا ہے. اللہ کمزور عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی, چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ میرے مولا شرم و حیا کی زیادتی, اللہ بے حیائی اور بے شرمی کی ظلم و زیادتی اللہ بتا رہا ہے تو ناراض ہو چکا ہے. میرے مولا ناراض ہو چکا ہے, روچے بھی پروردگار راضی ہو جائے, بچے راضی ہو جائے, معاف کرنا معاف کرنا. شابان کا مہینہ آ رہا ہے, میرا 15ویں شابان آ رہی ہے, اللہ اس میں اچھے ہی فیصلے پوری امت کے لیے فرما دیجیے. عافیت کے فیصلے, راحت کے فیصلے, عزت کے فیصلے, حسبت رفتہ کی واپسی کے فیصلے اللہ فرما دیجیے. ظالموں کے ظلم کے خاتمے کے فیصلے فرما دیجیے. عدل و انصاف کے ابھرنے کے فیصلے فرما دیجیے. اللہ جتنی غلطی ہو گئی معاف فرما, میرے مولا معاف فرما. ایک ہی بات, اب تو ہمارے مدرسوں کا سال پورا ہو گیا, بچے اپنے گھر کو چاہیے, اللہ کوئی جاتا بھی ہوگا اس کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے. اتنے چھوٹے بچے ان کی مائیں رات کو گن نہیں ہوگی, میرا بیٹا کب آئے گا, ٹرین میں کس طرح سفر کرے گا, کہیں ٹرین کے اندر کوئی پریشانی نہ آ جائے, سفر میں کوئی دشواری نہ آ جائے, کوئی ظالم ظلم نہ کر لے. میرے مولا بچہ جب تک گھر نہیں پہنچے گا ماں کا دل دھڑکتا رہے گا. اے اللہ ان ماں کے دلوں کے دھڑکن کا واسطہ, پوری امت کو معاف فرما دے, سارے طلبا کو معاف فرما دے, ہمیں میرے مولا معاف فرما دے, امت کی حفاظت کے فیصلے فرما دے. اے رب کریم ہر ظلم و سیاسی کو دنیا سے ختم فرما, عالم اسلام کو محفوظ فرما. اے اللہ ملک شام کی حفاظت فرما, مسجد اقصا کی حفاظت فرما. اے اللہ مسجد اقصا کے در و دیوار, اے اللہ وہاں کے در و دیوار, وہاں کا چپا چپا اے اللہ اعلان کر رہا ہے, ایمان والوں تمہارے آنسو کہاں چلے گئے. ایک صلاح الدین کے آنسو نے ہمیں چھٹکارا دلا دیا تھا, ایک صلاح الدین کے آنسو نے یہود عیسائیوں سے ہمیں چھٹکارا دلا دیا تھا. ایمان والوں تمہارے آنسو کہاں چلے گئے, ابھی تک چھٹکارا نہ ملا. اے اللہ ظالموں سے یہودیوں سے بیت المقدس سے چھٹکارا دلا دے, حرمین کی حفاظت فرما دے, حرمین کی حفاظت فرما دے, ہمارے مدارس کی حفاظت فرما, مکاتب اور مدارس کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے طلبہ, اے اللہ ہمارے طلبہ جن کی بہت حق تلقی ہوئی ہوگی, اللہ کی معاف فرما دیجیے. اپنی شایان شان برکت علم عطا فرما دے, نور علم عطا فرما دے, اللہ اخلاص الہیت عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے فارغ ہونے والے جتنے طلبہ ہیں اللہ ان تمام کے والی بن جا, اللہ تو کفیل بن جا, اللہ تو ضامن بن جا, اللہ تو نگہبان بن جا, اللہ ہر طرح سے ان کا معاون بن جا. اے اللہ بے سہارا نہتا ہونے سے بچا دے, اے اللہ در در کی ٹھوکر کھانے سے بچا دے, ہر قسم کی تنگی سے محفوظ فرما دے. اے اللہ شرح صدر عطا فرما دے, نور علم عطا فرما دے. میرے ہاں باپ کے بندے میرا آج اس نیت سے آئے کہ آخری دعا ہوگی, اے اللہ آخری دعا قبول فرما دیجیے, میرے کی آخری تمناؤں کو قبول فرما دیجیے, کی آخری جذبات کو پوری فرما دیجیے. گھر والے سے کہہ کر آئے کہ آج آخری دعا ہے, اللہ ان گھر والوں کی تمناؤں کو پوری فرما دے, ان کی دعاؤں کو قبول فرما دے. آنے والے شیخ بارات کو ہم تمام کے لیے میرے مولا برات کا ذریعہ بنا دے. وہ بھی عطا فرما, جمعہ کے صلاحیہ بھی عطا فرما, جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرما. صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.